الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آل وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال الله تبارك وتعالى في قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الجهاد ماز إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوجھی ہے نوال، اے بلبل ناداں تجھے سوجھی ہے نوا گانے کی، مجھے تو پڑی یانے کی، قفس بھی دام بھی ہوں گے، اب نئی تدبیر ہوگی تجھے پھندے میں پھنسے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، بچنا ہے اگر تو نے ان سے نہ، ورنہ پھر نہ ہوگی سماعت کسی حیلے بہانے کی۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رسول کے غیور سپاہیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 28 مارچ میں پر اس عظیم محراب و منبر اور تاریخی اسٹیج سے آپ سے پھر مخاطب ہونے کا شرف، قرآن کریم سے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، ان میں جہاد کے عنوان پر جہاد کی تفصیلات کو، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کے مقام کو بیان کیا۔ جہاد کیا ہے؟ انسان کا وقت، اولاد اور توانائیوں راہ خدا میں صرف کر دینا، یہ آپ مال کے ساتھ جہاد کریں وہ جہاد بالمال کہلاتا ہے، کے ساتھ جہاد انسان کا، اسی طرح کوئی شخص زبان سے جہاد ہے تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، جہاد ہے اپنے مال، اپنی صلاح اللہ کرنے کا نام ہے۔ اور اس جہاد کی ضرورت اختیار، جب آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کوئی چیز وافر تعداد میں ملے، مثال کہ مارکیٹ بڑی، اس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آدمی اس وقت چیز عام فروخت بڑی تعداد میں بازاروں میں موجود، اس وقت اس چیز کو لوگوں پر خرید کر تقسیم کرے تو نہ اس کی طرف سے اور نہ ہی لوگوں کو اس کا کوئی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جب وہ چیز نایاب ہو جائے، جب اس کی قلت پڑ جائے، پھر اسی چیز کو خرید کر لوگوں پر تقسیم کرنا، یہ پھر سب سے بڑی نیکی، سے بڑا جہاد بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پانی جیسی دولت اب ہے، حاصل کر سکتا ہے، لہذا آج کل اگر کوئی آدمی پانی کی سبیل لگا دے تو موسم بھی زیادہ گرم نہیں ہے، تو اس آدمی نے اگرچہ نیکی کا ارادہ کیا ہے اس کو، لیکن دنیا اس کی نیکی سے کیا؟ آدمی کو پانی کی طلب ہی نہیں ہے تو وہ پیے گا کیسے؟ لیکن آپ تصور کریں کہ سخت لو چل رہی ہے، یہاں تک کہ گھروں میں پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی جا چکی ہے، موٹریں بند ہیں، پانی کا خرید کر لائے لگا دے کہ آؤ یہاں آ کر جی بھر کر پانی پیو، پانی کی قیمت اور اللہ کی مخلوق انسانی کرتا رہتا ہے، اپنے ماں اپنے نفس سے بھی جہاد کا سلسلہ تو جب سے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اپنی خطے میں جی رہا ہے، واپس تعداد میں ملتا ہے، ایسا نہیں سوکا ٹکڑا اسے مل جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے پانی میں بھگو کر ہلا کر پھر چند بجائے زمین لیتا ہے، وہ حرام کی دولت سے طرح طرح کے رنگا رنگ کھانے کھانا، کچن کمرہ بنا کر اس میں زندگی گزارنا، وہ اس بات کے لیے تیار، جہاد سے کم نہیں ہے،
ہر لمحے مومن کا جاری رہتا ہے. وہ اللہ کی ان چیزوں سے منع کر دیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہر وقت کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. یہ جہاد ہے اور یہی وجہ ہے خان احیا سنتی اند فساد روپ میات شہید. جس شخص نے میری ایک سنت کو تھی جب میری سنت سے لوگ دور ہو رہے تھے, جب میری سنت والا راستہ چھوڑ رہے تھے, اس وقت میری سنت من احیا سنتی اند فساد امتی, جب میری امت کو شیطان نے ورگلال نے گمراہ کر کے سنت کے راستے سے ہٹا دیا, یہ اس وقت سنت کو زندہ کر کے لوگوں کو پھر سنت کی طرف بلاتا ہے, اس آدمی کو اتنا ثواب ہے جتنا 100 شہیدوں کو ثواب ہے. جتنا 100 شہید وہ ہے راہ نے شہید ہو گیا, جان دے دی, خون کے آخری قطرے بہا دیے. یہ جہاد کرنے والا مجاہد جب تک مجاہد رہا, جب اللہ کے راستے میں قتل, اور شہید کا درجہ کیا ہے کہ ابھی خون کے قطرے زمین پر گرے نہیں ہیں, خال کے یہ تلوار کا چلنا تھا ادھر کہ وہ یہاں دنیا سے اٹھتا ہے خدا کے دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی ہے. جو جہاد ہے اب اس ایک شہید کو کتنا درجہ ملا ہے کہ قرآن کریم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, وہ لوگ جن پر خدا خام فرماتا ہے, اللہ جن لوگوں کو اپنے انعام کے لیے چن لیتا ہے کہ یہ وہ چار طبقے ہیں جن کو خالق کائنات کا کر اپنے انعام. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اب فوج سے سیولین سے آدمی آتا ہے اور صدر پاکستان پرویز میں اس کی جیب کے تمغہ لگاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز اس کو امتیازی طور پر دی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو انعام دیا جاتا ہے, سر انجام دیا ہے. فرمایا وہ کون لوگ ہیں والا اعلیٰ تھے, انعام کیا طبقے ہیں. پہلا طبقہ نبیوں کا ہے, دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے, تیسرا طبقہ شہداء کا ہے, چوتھا طبقہ صالحین کا ہے. طبقہ وہ منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا. اب میں نے جو حدیث آپ کے سامنے اللہ رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فساد کے دور میں میری ایک کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شہید کا ثواب ہے, یہ بات نہیں ہے. اس وقت اس سنت کو زندہ کیا جب امت میں فساد ہو چکا تھا, اس سنت کی طرف نظر کرنا ایر سمجھتی تھی. اس دور میں سمجھا جا رہا سنت پر عمل کریں گے تو تانے سہنے پڑیں گے, اس سنت کانوں کی مخالفت سہنی پڑے گی, اس سنت پر عمل کریں گے بیوی کے ساتھ پر عمل کریں گے, ماں باپ بہن بھائی اور اپنے ماحول اور لینی پڑے گی. پھر اس نے کہا بیوی روٹتی ہے تو روٹ جائے, باپ گھر سے نکالتا ہے تو نکال دے, اماں ناراض ہوا قبیلہ رشتہ دار سارے روٹتے ہیں تو روٹ جائے, مگر میں پیغمبر. تو اب محبت کے رسول کیا کہ خدا کی محبت, خدا کے محبتوں کو قربان کر دیا. اور گلی میں جاتے سنتا ہے پایا استقلال میں لغزش پیدا. میں عرض کر رہا تھا بات تو چلی سی کہیں اور سے کہ جہاد کیا راہ خدا میں, لیکن مال اس وقت وہ جہاد بڑا بن جاتا ہے جب اس مال کی چیز اور زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے جہاد میں قتال بھی ہے. کفار نے نبی نے فرمایا یا وسلم کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے. جہاد کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے, جہاد کے لیے مشق ہونی چاہیے اور انٹرینڈ بھی نہیں ہونی چاہیے. جہاد کے داو پیچ طور سے سب لے کر دشمن کے مقابل پر آنا تمہارا کام ہے, فتح اور کامیابی دینا. یہ فتح گزشتہ جمعہ میں نے جو تقریر کی, تقریر کا پہلا بات اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان اس پر چل رہی ہے, تو گزشتہ جمعہ میں نے جو تقریر کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قدر تمام خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود وہ کون سی وجوہات اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے طاقتوں اور سپر پاور تو اللہ کی ذات کے سوا میں آج سے چند سال پہلے, 100 سال بھی نہیں ابھی گزرا, پوری دنیا میں برطانیہ کا توتی وہ عثمانیہ پوری دنیا میں تھی, مغلوں کا یہاں دور رہے ہیں, راجہ پرتھوی راج تھا, نام و نشان ہو چکے ہیں، مغلوں کا دور ختم ہو گیا ہے، آج نئے بڑے لوگ ہو سلطنت عثمانیہ والے یہاں تک ختم ہوتے چلے گئے کہ برطرام تھا، پھر جو سپر زمین سے بوریا بستر جس کے بارے میں عرض کو اگر چار حصوں کا حصہ زمین کا صرف رشیا کے پاس ہے حصے پر ہے، مگر آج وہ ٹکڑے تو اس کی ہونے والا نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی مقابل نہیں ہے تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ مراد ہے فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، فرماتے ہیں خالق کائنات کتنے ہی چھوٹے لشکروں پر، بڑے بڑے جرار لشکروں پر غالب کر دیا، مٹھی بھر جماعت جو بڑے بڑے لشکر آئے تھے آئے تھے وہ۔ تو آج اگر عالم اس دشمن کے ساتھ پیار و محبت کی پینگے بڑھانے کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ بیٹھ جائے ہم کہیں ٹھیک ہے جی، کیونکہ عالم آتی فورسز کے ہمارے پاس عراق اگر مر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تقدیر ہے بھائی، ہم اپنے آپ کو بچانے کی چاہیے۔ یاد رکھو اگر یہی بات رہی تو پھر باری باری سب کی آئے گی، کوئی بھی کسی کا نہ تعاون کر سکے گا نہ کوئی کسی کا۔ عراق کی حمایت کوئی نہیں کرتا تو خدا نہ کرے برا وقت آ جائے تو کوئی ہماری حمایت کے لیے آئے گا، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہونے کے ناطے ہمیں اس سوچ سے منع کیا۔ اب کل میری مدد کر دور کرتا ہے، اس کی مدد کرنا مجھ پر اسی طرح جسم کی خدمت کرنا۔ اب دیکھیں اگر پاؤں کی ایک انگلی کے اوپر کوئی ہاتھ سے پوچھے تم تو آج کہے گا یار یہ بات تو ٹھیک ہے، میں تو پٹی پاؤں کی انگلی کٹ گئی ہے، تیری اندر کیوں رو رہی ہے، تو وائے وائے کیوں کر رہی ہے، تکلیف تو پاؤں کو ہے، جاؤ پاؤں کا کام ہے، پاؤں جانے اس کا کام جانے۔ تو گو کہ ہمارے نام الگ ہیں، اس یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سارا یہ گلا ہے، یہ سینہ، یہ بازو، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، نام ہمارے الگ ہیں مگر جسم ہمارا ایک ہے، جسم ہمارا ایک ہے، ہماری تکلیف ایک ہے، ہماری ایک ہے، ہماری ناکامی ایک ہے، ہمارا دکھ ایک ہے، ہمارا سکھ ایک ہے، ہماری خوشی ایک ہے، ہماری غمی ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا المسلم کا جسد واحد، دنیا بھر کا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، دنیا بھر کا مسلمان ایک ایک جسم کی مانند ہے۔ نام مختلف ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ عراقی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترانی ہے، یہ سعودی ہے، یہ مصری ہے، نام مختلف ہیں، جس طرح جسم کے اعضاء کے نام مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو مسلمان تو پیغمبر جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے فرمان کے مطابق پھر پوری دنیا کا مسلمان۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان کی مثال ایک جسم کی، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اب تو بھائی کیا کریں، بھائیوں میں محبت نہیں رہ گئی، ایسا دور آ گیا ہے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے، ایسے زمانے میں ہم آگے ہیں کہ بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے، دوستوں کے پیچھے لگ کر بھائیوں کے گلوں پہ چھری پھیر دی جاتی ہے، سکے بھائی کا حق کھاتے ہوئے آدمی کو نہ شرم آتی ہے، سکے بھائی پر ظلم کرتے ہوئے آدمی کو نہ احساس ہوتا ہے، سکے بھائی سے زیادتی کرتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی انسان کو خیال نہیں آتا کہ میں اپنے سکے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ ورنہ بھائی تو وہ رشتہ ہے کہ دنیا میں سارے رشتے دور کے رشتے ہیں، سب سے قریب کا رشتہ اگر ہے تو بھائی کا رشتہ، وہی جگہ اس کے پیدا ہونے کی ہے، اسی پیٹ کی اسی ناروں سے اس نے خوراک حاصل کی ہے جس پیٹ سے بھائی نے خوراک حاصل کی ہے، ماں کی اسی چھاتیوں سے دودھ پیے جس سے بھائی نے دودھ پیا ہے، ماں کی اسی گود سے گرمی لی ہے جس گود سے بھائی نے گرمی لی ہے، اسی گھرانے میں اسی ماحول میں جنم لے کر پروان چڑھا جس گھرانے ماحول میں بھائی پروان چڑھا ہے، بھائی سے زیادہ کوئی قریبی رشتہ، کوئی قریبی تعلق۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے دنیا بھر کے مسلمان کیا ہے بھائی ہیں۔ اب تصور کرو بھائی، حقیقت میں بھائی، وہ محبت جو بھائیوں میں ہوتی ہے، اگر وہ بڑوں میں نظر نہ آئے نا تو بچوں میں دیکھ لیا کرو، جو بھولے بھالے معصوم بچے ہیں، بچیوں کو اپنے بہن بھائیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ باہر سکول میں جائیں دو بھائی یا بہن بھائی جائیں اور سکول میں لڑ پڑے کسی اور سے اور کوئی بڑا آدمی آ کر ایک بھائی کے دوسرے بھائی کو تھپڑ مار دے تو یہ چھوٹا ہوتے ہوئے رو ضرور پڑتا ہے, لڑ ضرور پڑتا ہے, اور کچھ نہیں ہوگا گالی دے گا, پتھر مارے گا, کچھ نہیں ہوگا, احتجاج کرے گا, واویلا کرے گا. اگر بھائی ہے تو چپ نہیں رہے گا, اگر بھائی ہے تو چپ نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا دنیا بھر کے مومن بھائی, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم ہے, اور جس خدا کا کلمہ پڑھ کر, جس نبی کی رسالت کی گواہی دے کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں, اگر اس خدا کی بات پر اعتماد ہے, اگر اس پیغمبر کی بات پر ایمان ہے, تو پھر مان لو, کوئی عراق کہو ایران کہو, کوئی سعودیہ کہو پاکستان کہو, افریقہ کہو امریکہ کہو, مسلمان جہاں بھی ہے وہ میرا بھائی ہے, وہ تیرا بھائی ہے, مسلمان جہاں بھی ہے وہ تیرے جسم کا حصہ ہے, وہ میرے جسم کا حصہ ہے. لہذا اب ہم اس چکر سے باہر نکلتے ہیں, اور ہمیں اس دائرے سے باہر آنا چاہیے کہ جناب والا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہرگز نہیں اگر امریکہ کے شہر میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے مسلمان ہونے کے ناطے اگر اس کے درد کا احساس نہیں ہے تو پھر مجھے مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے, پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں مسلمان کہلاؤں. کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے ہے, فرمایا اشتقا عینہ اشتقا کلو, فرمایا جس طرح ایک جسم کے اندر اگر آنکھ کو شکایت ہو, آنکھ کو تکلیف ہو, تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کی حیثیت ہے کہ اگر کوئی بھی ایک مسلمان تڑپ جائے تو اس کی تکلیف پر ہر ایک کو اسودہ اور مضطرب ہو جانا چاہیے. تو میرے دوستو, آج ٹھیک ہے ہمارے اندر ملکوں کی تقسیم ہو گئی ہے, اور یہ بھی دشمنوں کی کارستانی ہے, ورنہ سوال یہ ہے جب ہم سب مسلمان ہیں, ایک خدا, ایک رسول, ایک قرآن, ایک قبلہ کو ماننے والے ہیں, تو پھر الگ الگ حکومتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں, بعد کے دور میں اتنی بڑی بڑی کہتے ہیں جی نظام حکومت نہیں چلتا, اگر اہلیت ہو تو چلتا ہے, اگر اہلیت ہو تو, اگر اہلیت ہو تو. حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی, جانتے ہو کتنی بڑی حکومت تھی؟ پرتگال یورپ کے ملکوں میں سے ایک اہم ملک ہے, اور ادھر سے ساؤتھ افریقہ, پرتگال سے لے کر ساؤتھ افریقہ, وہاں سے جو شروع ہوتے تھے 100 عرب, مصر, سوڈان, سعودیہ, شام, اردن, لبنان, ایران, عراق, اور باقی جتنے ممالک, ترکی, اس کے آگے پڑتے جائیں خراسان, کابل, اور پھر جتنے اسلامی ملک ہیں, یہاں تک کہ چین کی دیواروں تک ایک حکومت ہے, اور حکمران کا نام امیر معاویہ ہے. اور پوری مملکت اسلامیہ میں مجال نہیں ہے کہ کوئی ظالم, کوئی درندہ کسی دوسرے معصوم مسلمانوں پر جھپٹ جائے اور اس کا حق دبا لے. اگر اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کے باقی شہروں کا سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے, اور اسلام آباد میں بیٹھنے والا کتنی دور ہے وہاں سے کراچی, کراچی کا نظام چلا سکتا ہے اپنی انتظامیہ کے ذریعے, گورنروں کے ذریعے, وزرائے اعلیٰ کے ذریعے, اور نظم و نسق کے ذریعے, تو پھر سوال یہ ہے دمشق میں بیٹھنے والا, بغداد میں بیٹھنے والا, مکہ میں بیٹھنے والا, یا اسلام آباد میں بیٹھنے والا, سارے عالم اسلام کا نظام کیوں نہیں چلا سکتا؟ آرام سے چلایا جا سکتا ہے بھائی, جو آدمی اسلام آباد بیٹھا ہے وہ اسی وقت کراچی میں موجود ہوتا ہے, لیکن نظام تو چل رہا ہے, حکم تو چل رہا ہے. اور آج کا دور تو بڑا آسان دور ہے, کمپیوٹرائز دور ہے, ایسا دور ہے آپ یہاں بیٹھے, یہاں بیٹھ کر آپ امریکہ میں اجلاس کر سکتے ہیں, وہاں پورا اجلاس ہو رہا ہو, آپ کمپیوٹر پر ان کو نظر آ رہے ہوں گے, آپ کے سامنے جو کمپیوٹر پڑا ہے اس میں وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے, آپ ایک ایک سے کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو بھائی فلاں ہری ٹوپی والے, تو کھڑے ہو کر بتا تمہارا نام کیا ہے, تم کس ملک کے گورنر ہو؟ جی میں فلاں علاقے کے گورنر, بتاؤ وہاں کے حالات کیا ہیں, تو کھڑا ہو, یہاں بیٹھو اپنے بند کمرے میں, بند کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو چلایا جا سکتا ہے. تو بہرحال سرے دست میں اس بات میں نہیں جاتا, میں کہتا ہوں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم مختلف ناموں میں, مختلف ملکوں میں, مختلف جزیروں میں, مختلف نقشوں میں بٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم مختلف ملکوں میں بٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ اسلام والا بندھن, اسلام والا رشتہ, مسلمانی والا تعلق یہ ختم نہیں ہوا. اس لیے کوئی ہمیں مت کہے کہ اگر تم پاکستان والے ہو تو تمہیں عراقیوں سے کیا تعلق ہے, اگر تم ہندوستان والے ہو تو تمہیں سعودیہ سے کیا تعلق ہے, اگر تم افغانستان والے ہو تمہیں پاکستان والوں سے کیا تعلق ہے. ہم مسلمان ہیں, پہلے مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دنیا کے ہر مسلمان کے دکھ سے بھی تعلق ہے, سکھ سے بھی تعلق ہے. اس کے دکھ میں بھی ہم شریک ہیں اور اس کے سکھ میں بھی ہم ہیں, اس کے سکھ میں بھی ہم شریک ہیں. اور جہاں تک عراق والی بات ہے, اب تو اللہ کا فضل ہے کہ اب آپ حیران ہوں گے, اس وقت پوری دنیا میں ملکوں کی تعداد قریباً 200 ہے, 200 کے قریب ہے. 200 میں سے صرف 45 ملک, وہ بھی چھوٹے چھوٹے, وہ ہیں امریکہ کے ساتھ, باقی 150 ملک, 57 اسلامی ملک اور 100 غیر اسلامی ملک, وہ سارے کہہ رہے ہیں امریکہ صاحب آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. غیر اسلامی ممالک, بخدا جب وہ خبریں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو شرم آتی ہے اپنے مسلمان ہونے پر. یورپ کے غیر مسلم, برطانیہ کے, فرانس کے, جرمنی کے غیر مسلم جب انہوں نے دیکھا امریکہ چر دوڑ رہا ہے عراق پر, تو وہاں کے غیر مسلم بڑے بڑے اخباری صحافی, بڑے بڑے سماجی کارکن, وہ جہازوں پر بیٹھے بغداد پہنچ گئے. کہنے لگے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے بے قصور بغداد پر حملہ کیا سب سے پہلے ہم مریں گے, اس لیے کہ تم ظالم ہو, ہم ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ غیر مسلم یورپ سے بغداد میں آئے, اور غیر مسلم تو یورپ سے بغداد میں آ گئے. مسلمانوں کا حال, مسلمانوں کا حال یہ, ترکی جیسا ملک جو عراق کا پڑوسی ملک ہے, اس نے نہ صرف امریکہ کو اڈے دیے بلکہ اس نے فوجیں بھی دے دی کہ میری فوج امریکیوں کے ساتھ مل کر عراق میں داخل ہوگی. جب ترکی کی فوج عراق میں داخل ہونے لگی تو کیا ہوا, یہ خبر بہت کم لوگ جانتے ہیں. جرمنی غیر اسلامی ملک ہے, ترکی کا پڑوسی ہے, اس نے ترکی سے کہا اگر تو نے آج اپنی فوجیں امریکہ کے پیچھے لگ کر عراق میں داخل کی تو وہ جو میرا تیرا وعدہ ہوا ہے کہ اگر تجھ پر کوئی حملہ کرے گا تو میں تیرا ساتھ دوں گا, آج کے بعد وہ وعدہ ختم سمجھو, میرا تمہارا کوئی وعدہ نہیں ہے. جب جرمنی نے ترکی کو یہ دھمکی دی تو ترکی نے اپنی فوجیں روک لی. غیر مسلم لوگ اتنا بڑا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, جن کے سکے بیٹے امریکی اور برطانی فوج میں شامل ہو کر عراق کے اندر اترے ہوئے ہیں تاکہ عراق پہ قبضہ کریں, ان فوجیوں کے سکے ماں باپ امریکہ اور برطانیہ میں مظاہرہ کر رہے ہیں کہ تمہیں عراق پہ جنگ مسلط نہیں کرنی چاہیے, یہ وہ دور ہے. لہذا اب تو مسلمانوں کے لیے اتنا بہترین موقع ہے, اور مسلمانوں کے پاس ایسا بہترین وقت ہے کہ اگر تھوڑا سا مسلمان اور خاص طور پر اسلامی ممالک کے سربراہان عقل سے کام لیں تو خدا کی قسم یہ جو نام نہاد ظالم اور یہ مست ہاتھی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر ہر ایک کو جو پاؤں سے کچلتا چلا جا رہا ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا مل کر اس ہاتھی کے پاؤں کاٹ دے اور اس کا نام نیست دنیا سفر ہستی سے مٹا ڈالے. اب وہ وقت دور نہیں ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے, جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ماننی چاہیے, جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے ماننی چاہیے. ہم مخالفت برائے مخالفت پر یقین ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا, انہوں نے 24 تاریخ کو امریکہ جانا تھا, لیکن جب امریکہ نے حملہ کر دیا تو انہوں نے امریکہ کا دورہ منسوخ کیا. اور اس حملے کے مخالف ملک چین, جو امریکی حملے کا سب سے بڑا مخالفوں میں سے ایک مخالف ہے, فوری طور پر چین میں گئے اور چین کے ساتھ مل کر یہ کہا کہ ہم امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں اور امریکہ کا حملہ قطعی طور پر غلط اور ناجائز ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ملک کے حکمران ہی یہ قدم اٹھا لیں, آج چائنا کا دورہ کیا ہے, کل وہ سعودیہ کا دورہ کریں, شام کا دورہ کریں, ایران کا دورہ کریں, باقی ملکوں کا, اسلامی ملکوں کا, فرانس کا دورہ کریں, جرمنی کا دورہ کریں, اسی طرح رشیا کا دورہ کریں, دنیا میں وہ تمام اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک جو جنگ کے خلاف ہیں, اگر ان کو جمع کر دیا جائے کہ اگر امریکہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی جنگ نہیں روکتا, پھر ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کے 150 ملک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بائیکاٹ کریں گے یا ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے. خدا کی قسم ایک اعلان کی ضرورت ہے, جرات نہیں امریکی کسی سپاہی میں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آگے قدم کون بڑھائے. ہر آدمی ڈرتا ہے اگر میں نے یہ قدم آگے بڑھا لیا تو نہ معلوم اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو میں کہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسلام کا واقعتاً قلعہ بنایا ہے. آج سعودی عرب کی مکہ اور مدینہ کی وجہ سے بڑی عظمت ہے, بڑا مقام ہے, اور تیل کی دولت بھی بڑی ہے, لیکن عالم اسلام میں جو مقام پاکستان کا ہے وہ اس وقت کسی اور کا نہیں ہے, وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہاں اسمبلی موجود ہے, اچھے کاموں کی تعریف کرتے ہیں ہم, غلط کاموں پہ تنقید کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مخالفت برائے مخالفت. یار لوگوں کا حال بھی دیکھ لو, 23 مارچ کو اعلان کیا متحدہ مجلس عمل نے کہ وہ لاہور میں 1 ملین مارچ نکالے گی, 10 لاکھ کا اجتماع کرے گی. پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ کی, مسلم لیگ کی حکومت نے دفعہ 144 ختم کر دی, کہا آؤ بھائی عراق کے خلاف مظاہرہ کرو, آؤ سارے لیڈر آ کر تقریریں کرو. اسی 23 مارچ کی تاریخ کو میرا پروگرام تھا ہری پور میں تقریر کا, اور سرحد کو پروگرام تھا پشاور میں تقریر کا. تو صوبہ سرحد میں حکومت کس کی ہے, کس کی ہے بھائی؟ مولویوں کی ہے نا, متحدہ والوں کی ہے. مسلم لیگ کی حکومت نے دفعہ 44 ختم کر دی, سارے لیڈروں کو اجازت دے دی, اور متحدہ کی حکومت نے صوبہ سرحد میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی, اور جناب پورے صوبہ سرحد کے راستے بلاک کر دیے. جس طرح کبھی پرانے دور میں پابندی لگائی جاتی تھی, جب میں ہری پور جانے لگا راستہ بند, 3 راستے جاتے ہیں تینوں بند, پشاور جانے لگا خیر پر پل بند, وہ خیر آباد کا پل بند, آگے جہانگیرہ پر چیک پوسٹ, آگے نوشہرہ پر چیک پوسٹ, اتنے چیک پوسٹیں لگائیں کہ کئی آدم تارک نہ چلا جائے. پھر میں گیا جا تو نہیں سکا, لیکن میں نے دونوں جگہ پر ٹیلی فون پر تقریر کر کے کہا مجھے بڑا افسوس ہے, ویسے تو تم بڑے باتونی بنتے ہو, اسلام کے ٹھیکے دار بھی بنتے ہو, باتیں بھی بڑی کرتے ہو, اور ہمارے اوپر تم تنقید کرتے ہوئے بھی ماشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے, اور تمہارے لیڈر تو آج لاہور میں مسلم لیگ کی حکومت میں دفعہ 44 ختم کر دی گئی, وہ لاہور میں تقریریں کر رہے ہیں, اور تمہارے صوبے میں آدم تارک عالم دین جلسے میں خطاب نہیں کر سکتا. یہ حالت ہے. ویسے کہتے ہیں ہم نے عراق فتح کرنا ہے, اس طرح آپس میں لڑ کر اپنے لوگوں کے لیے راستے بند کر کے. تو دوستو اس وقت آپ نے رات بھی سنا ہوگا, آپ جو تازہ حالات آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر اسباب جو وسائل ہیں اگر ان پہ نظر کی جائے تو لگتا یہ ہے کہ آخر عراق کتنے دن نکالے گا. بھئی آپ تنہا ایک آدمی کو اگر ایک درندے کے حوالے کر دیں, مقابلہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا, خدا کی قدرت ہوگی تو غالب بھی آ جائے گا, ورنہ ٹھیک ہے مر جائے گا, مگر یہ تو ہوگا نا کہ مقابلہ دلے ناتوان خوب کیا, مقابلہ تو کیا. آج آپ حیران ہوں گے، اردن کے اندر 4000 عراقی تھے، سارے اردن کے عراقی اس ملک کو چھوڑ کر عراق میں آ گئے کہ جنگ کا موقع ہے، اب ہم اردن میں نہیں اپنے ملک میں جا کر جنگ کریں گے. اور آج خبریں آ رہی تھی کہ امریکیوں نے بارڈر کے اوپر کیمپ لگائے ہوئے ہیں 12000 افراد کے لیے کہ جو جنگ سے ڈر کر بھاگ کر آ جائیں، معذور مجبور بیمار مفلوک بوڑھے عورتیں بچے یہاں آ جاؤ دوڑ کر، ہم تمہیں کھانا دیں گے پینے کا پانی دیں گے، تمہارے لیے سکون ہوگا. ابھی تک ان 12000 افراد کے لیے تیار کیے گئے کیمپ میں 12 آدمی بھی نہیں آئے، 12 آدمی بھی نہیں آئے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عزت کی موت مر جانا چاہتے ہیں. وہی بات جو ٹیپو سلطان نے کہی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، لڑنا اور لڑ کے مر جانا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم غلامی کی زندگی قبول کریں. میں کہتا ہوں عراقی لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے غیرت کا، جرات کا، بہادری کا. اب عالم اسلام کو چاہیے کہ اس کے ذمے جو لازم ہے وہ بھی اپنا حق ادا کرے. اگر یہ فوجیں نہیں بھیج سکتے تو ان کے پاس جو دوسرے راستے ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، سفارتی دباؤ ہے، اور جنگ ختم کرانے کے جو طریقے ہیں، بین الاقوامی جو تعلقات ہیں، اقوام متحدہ کے جو ضابطے ہیں، وہ ضابطہ تو بروئے کار لائے جا سکتے ہیں. اگر ان ضابطوں کو کوئی نہیں مانتا تو پھر بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پوری عالم اسلام کیا امریکہ کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنا چاہیں تو. امریکہ کو امید تھی افغانستان میں، تو یہ ہوا نا کہ جب اس نے بمباری کی طالبان پہاڑوں پہ چلے گئے تو طالبان کی جگہ پر شمالی اتحاد والے آ گئے، شمالی اتحاد والوں نے آ کے قبضہ کر لیا. تو امریکہ یہ سمجھتا تھا جب ہم عراق میں داخل ہوں گے تو وہاں کی جو شیعہ آبادی ہے، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے ایران کی 55% آبادی شیعہ ہے، 45% سنی ہے، لیکن صدام حسین سنی ہے. تو امریکہ کا خیال تھا کہ جب ہم داخل ہوں گے تو شیعہ صدام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، شیعہ صدام کے مقابلے میں آ جائیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، آنن فانن انقلاب آ جائے گا، وہاں کی عوام کھڑی ہو کر ہمارا استقبال کرے گی، صدام اور اس کے ساتھی بھاگ جائیں گے. لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور میں اس بات پر صدام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ سنی ہے، سنیوں کا لیڈر ہے، مگر آج اس کے کردار کی وجہ سے شیعہ بھی اس کا ساتھ دے رہا، شیعہ بھی اس کا. آج آپ دیکھ لیں گے جیو پر، رات میں قاضی حسین احمد، عمران خان، جیو ٹی وی پر ہمارا انٹرویو تھا، آج آئے گا، اخباروں میں بھی آ چکا ہے. آج رات کو 8:05 پر اس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ جناب والا آپ پوری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں یہ شیعہ سنی اختلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میں نے کہا جناب والا بہت اچھا آپ کا سوال ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں کئی اور بھی غیر مسلم طبقے رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، کبھی عیسائی مسلمان لڑائی تو نہیں ہوئی، کبھی سکھ مسلمان لڑائی نہیں ہوئی، کبھی اور مسلموں کی لڑائی نہیں ہوئی، شیعہ سنی جو لڑائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں؟ میں یہاں سے دعوت دیتا ہوں آئے شیعہ قیادت میرے ساتھ بیٹھے، بیٹھ کر طے کرے کہ وہ اسباب، وہ وجوہات، وہ عوامل جو فساد کا باعث بنتے ہیں انہیں ختم کرو، قانون بناؤ، قانون کے ذریعے سے فساد کے راستے بند کر دو، انشاءاللہ یہ قتل و غارت کری اور فساد کا راستہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صدام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ اس کے ملک کا اکثریتی طبقہ جو کہ شیعہ آبادی پر مشتمل ہے، اس آرے وقت میں اس نے بھی صدام کا ساتھ دیا ہے، اس کا تعاون کیا ہے، اس کا ساتھ چھوڑا. ویسے ہے بات عجیب ہی، 1400 سال تاریخ سے تو ہٹ کر ہی ہے، لیکن بہرحال بعض دفعہ قیادت مل جایا کرتی ہے. قوموں میں اگر قیادت مل جائے، اچھی قیادت ہو، تو اچھی قیادت پر جتنا بیگانوں کو ناز ہوتا ہے اتنا اپنوں کو بھی ناز. آپ حیران ہوں گے، ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور میں تو ہوا ہی تھا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھیں، عیسائی جزیہ دے دے کر جو ہے وہ آپ کو تسلیم کرتے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ دیں گے، آپ ہمارے علاقے میں ہمیں رہنے دیں. آپ نے فرمایا
اسلام کہ اگر تم جزیہ دینا قبول کرو تو اپنی عبادت کرو, عبادت خانے تمہارے پاس رہیں گے, اپنے دینی معاملات, اپنی دینی عبادت تم اپنے طریقے کے مطابق کرتے رہو, مسلمان اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت ہے. پھر مدینہ سے حکم آیا کہ خالد واپس چلو, یہ علاقہ چھوڑ دو, دوسرے محاذ پر تمہاری ضرورت ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, مشورہ کیا کہ اب ہم نے یہ علاقہ چھوڑ کے جانا ہے, تو ان علاقے کے غیر مسلموں کو بلایا اور کہا سنو ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, کل جب ہم آئے تھے تو ہم نے جزیہ لے کر تمہارے مال جان عزت آبرو کی حفاظت اپنے ذمے لی تھی, اس کے بدلے میں جزیہ لیا تھا, اب ہم جا رہے ہیں یہ اپنا جزیہ واپس لے لو, تم جانو تمہارا کام جانے, چونکہ ہم جا رہے ہیں اب ہماری عدم موجودگی میں تمہاری حفاظت ہم نہیں کر سکیں گے, لہذا جو ہم نے تم سے جزیہ لیا تھا ہم تمہیں واپس کرتے ہیں. تو خدا کی قسم تاریخ لکھتی ہے کہ جب مسلمان جزیہ واپس کر رہے تھے عیسائی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے یہ جزیہ ہمیں واپس نہ کرو بلکہ ہماری طرف سے اپنی اسلامی جنگ میں فنڈ سمجھ کر داخل کر دو, ہم دعا کریں گے خدا تمہیں فتا دے دے تاکہ تم کامیاب ہو کر دوبارہ اس ملک میں چلے آؤ. ہاں ہاں مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے, محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تھے اور آ کر سندھ کو فتح کیا تھا, پیچھے سے جب محمد بن قاسم کو بلا لیا گیا کہ واپس آؤ, محمد بن قاسم جا رہا تھا تو یہاں تو ہندو راجے مہاراجے اور یہاں کی ہندو عوام محمد بن قاسم کے ہاتھ چوم رہی تھی, رو رہے تھے, اور جب محمد بن قاسم چلے گئے تو ان کے بت بنا کر عرصہ دراز تک پوچھتے رہے, کہہ رہے تھے محمد بن قاسم تم جا رہے ہو, ہم چاہتے ہی ہیں خدا تمہیں پھر لائے, تمہارے آنے سے جو ہمیں جینے کا انداز ملا ہے, جو آزادی ملی ہے, جو عزت نفس ملی ہے, تمہارے آنے کے بعد ہندو آنے کے باوجود جو ہمیں تحفظ کا احساس ملا ہے, ایسا تحفظ تو ہمیں اپنے راجاؤں کے دور میں کبھی نہیں ملا تھا. تو صدام کی اس کامیابی اور اس حکمت عملی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج اس کے ملک کا کوئی دھڑا, اس کی عوام کا کوئی حصہ امریکہ کا ٹوڈی بن کر اس کا غدار. انشاءاللہ اور باتیں ہیں, ابھی تو جمعہ ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, جمعہ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے عراقی عوام کی حمایت میں مظاہرہ کرنا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی مظاہروں کا فائدہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے نکل کر 1.5 کلومیٹر تک نعرے لگائیں گے ہمارے نعروں کا انہیں بظاہر فائدہ نہیں ہوگا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مر رہا من کو منکر انفل یغیر ہو بیادی, جو شخص تم میں سے کوئی غلط چیز دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے وہ علم یستت فبی نسانی, اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے. ٹھیک ہے آج ہم اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے, ہم عراق میں نہیں جا سکتے, ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے, یہ کام حکمرانوں کا, اسلامی ممالک کے سربراہان کا ہے, لیکن ہم زبان تو استعمال کر سکتے ہیں. بھئی آج تو دنیا کے غیر مسلم لوگ لاکھ لاکھ انسان کا مظاہرہ, غیر مسلم ملکوں میں جتنے بڑے مظاہرے عراق کی حمایت اور امریکہ کی مخالفت میں ہو رہے ہیں, یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے مظاہرے اسلامی ملکوں میں نہیں ہو رہے. لہذا آج کا مظاہرہ کامیاب بنانے کے لیے کون کون ساتھی ہے جو کہتے ہیں ہم ساتھ چلیں گے, ہاتھ کریں. اس لیے بس میری ایک ہی اپیل ہوگی, جس راستے کے ہم چلیں ایک تو اسی راستے میں آپ نے پیچھے آنا ہے, اور خوب جہاد کے نعرے لگائیں, عراقی عوام کی حمایت کے نعرے لگائیں, اور امریکہ اس کے اتحادیوں کے ظلم کے خلاف خوب نعرے لگائیں, اور عراقی عوام کو سلام پیش کریں, اور اس جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کریں. اس لیے آپ حضرات اس عنوان پر, جس عنوان پر آج کا مظاہرہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہنچیں گے, اور وہاں پھر مقررین کا خطاب ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر.